الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, قانون سیاست میں اب ہم نظم حکومت کی بحث کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس باب میں جس آیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ قرآن مجید کی سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم. سورہ شورا 42 سورہ ہے اور یہ اس کی 38 آیت ہے. اس میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو, خواہ وہ ریاست کی سطح پر قائم ہو رہا ہو یا عام طریقے پر قائم ہو رہا ہو, اس بنیادی اصول کا پابند کیا گیا ہے کہ ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے. یعنی جب کبھی بھی وہ اپنا کوئی نظم قائم کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی. اس کی بنیاد کیا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آدمی کا تقرر کیا جائے گا جو ان کے لیے فیصلے کرے گا, کسی خاص خاندان کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لے گا, وہ کیا نظم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجویز کرتے ہیں. اس باب کو اللہ تعالیٰ نے اگر چھوڑ دیا ہوتا تو ہم اپنے عقل فہم رائے سے اس کے لیے جو چیز چاہے اختیار کر لیتے, لیکن ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہمارا نظم اجتماعی مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا, رائے کی بنیاد پر قائم ہوگا. اور کن کی رائے؟ یعنی مسلمانوں کی رائے. امرہم شورا بینہم, ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو مدعا مفہوم بھی اب ہمارے سامنے آئے گا, مسلمانوں کے لیے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شریعت کا قانون ہے, اس کا انہیں پابند کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبروں کی وساطت سے ملا ہے, اس میں یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کی گئی ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تورات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے. یعنی گویا ہمیشہ سے ان کے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے نظم اجتماعی کو چلانے کا, لیکن وہ مکالمہ تورات میں نقل ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ نہیں ہم بادشاہت چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تفصیل کے ساتھ کہ بادشاہت کے کیا مفاسد ہیں, بادشاہت قائم ہوگی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تم ایک کسی انسان کے غلام ہو کر رہ جاؤ گے, وہ تمہاری گردن میں جوا ڈالے گا, تمہاری عصمتیں لوٹی جائیں گی, تمہارے بچوں کو اپنی خدمت کے لیے وقف کر لے گا, اس کی بات قانون بن جائے گی. یہ سب چیزیں بیان فرمائی لیکن راضی نہیں ہوئے لوگ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم تالوت کو بادشاہ مقرر کر رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر, اپنی رائے, اپنی ترجیح یہی ہے کہ امرہم شورا بینہم. قرآن مجید میں اس کو بالکل صاف لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ جو قرآن مجید کا ارشاد ہے اس کے اطلاقات کو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ نہیں مانتا. یعنی اس میں جو اب تک آ رہا ہے ان میں اہل تشیع حضرات کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ انسانوں کے لیے عدالت کا قیام یہ ناگزیر ہے. نظم اجتماعی میں عدالت قائم ہونی چاہیے, عدل قائم ہونا چاہیے, اور عدل کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی ایسی ہستی مسلمانوں کا نظم نہ چلا رہی ہو جو معصوم من الخطا ہو, یعنی جس سے غلطی کا صدور نہ ہو سکتا ہو. اور غلطی کا صدور ہر انسان سے ہو جاتا ہے, اس وجہ سے یا تو پیغمبر مسلمانوں کا نظم چلائیں گے یا امام مسلمانوں کا نظم چلائے گا جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا. یہیں سے اصل میں ان کے یہاں امامت کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کی فلسفیانہ بنیاد ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ عدالت کا مسئلہ ہے. مجھے, آپ کو, ہر شخص کو اجتماعی نظم میں عدل چاہیے, انصاف چاہیے. یہ ہم بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم یہی ہے نظم اجتماعی کے لیے کہ عدل اجتماعی کو قائم کیا جائے. تو عدل اجتماعی وہ کہتے ہیں کہ انسان کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ کبھی کسی کے بس میں نہیں ہوا کہ آخری درجے میں قائم کر دیں, بلکہ ضروری درجے تک قائم کرنا بھی ممکن نہیں ہوا. بالعموم حکومتیں ظالمانہ ہو جاتی ہیں, اور وہ محض اپنے اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کا کام انجام دیتی رہی ہیں, یہی تاریخ انسانی بتاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بندوبست کیا کہ پیغمبر صرف دین بتانے کے لیے نہیں بھیجے بلکہ ان کے سیاسی نظم کو چلانے کے لیے بھیجے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے انبیاء تصوصہم الانبیاء, ان کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے, یعنی وہ گویا ان کے سیاسی سربراہ بھی تھے, صرف پیغمبر نہیں تھے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان یہ پیغمبر بھی ہیں اور ان کا نظم اجتماعی بھی چلا رہے ہیں, بلکہ الٹ صورت حال ہے کہ نظم اجتماعی بھی چلا رہے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی صورتحال رہی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد امام مقرر کیا. اب ظاہر ہے کہ نبوت تو دعویٰ کرنے کی چیز ہے, امامت کا کیسے فیصلہ کیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر انہوں نے بہت سے معیارات بیان کیے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ جو امام پہلے ہے وہ اپنی وصیت کے ذریعے سے بتا دے گا کہ یہ اب میرے بعد امامت کے منصب پہ فائز ہوگا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصی کہتے ہیں, وصی کا مطلب ہے جس کے حق میں وصیت کی گئی, اور پھر اس کے دلائل دیتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں مسلمانوں کو وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد امامت ان کو حاصل ہوگی. نبوت تو ختم ہو گئی ہے, نبوت کے دو پہلو ہیں ان کے نزدیک. یعنی ایک پہلو سے نبوت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک معصوم ہستی, خطا سے معصوم, گناہ اور غلطی سے معصوم ہستی نظم اجتماعی چلاتی. تو یہ جو غلطی سے معصوم ہستی کا نظم اجتماعی چلانا ہے یہ ان کی تعبیر کے مطابق امامت ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت ہی نظم چلائے گی قیامت تک, ایسا ہی ہوگا. چنانچہ نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے طریقہ یہ ہے. اب میں اگر آپ چاہیں گے تو اس بحث کو تفصیل کے ساتھ کروں گا کہ پھر ان کے ساتھ بعد میں کیا حوادث ہوئے اور ان کی امامت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, لیکن میں اصول میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے. مسلمانوں میں سے جو دوسرا بڑا گروہ ہے, یعنی جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں, وہ یہ تو نہیں مانتے, یعنی امامت کا نقطہ نظر نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, مسلمانوں ہی کو اپنے اندر سے کسی آدمی کو منتخب کرنا ہے اور اسے یہ ذمہ داری دینی ہے. لیکن مسلمان اگر کسی شخص کو منتخب کر لیتے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے, تو اس پر یہ پابندی تو ہے کہ وہ مشورہ کیا کرے, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن وہ مشورے کا پابند نہیں, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشورے کا پابند ہو. اس میں پھر ظاہر ہے کہ تعبیر کے بہت سے اختلافات, لیکن زیادہ غلبہ اسی رائے کا بالعموم. یہ پس منظر ہے جس میں ہم یہ بحث پڑھ رہے ہیں. اس کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس میں میں نے آگے جا کے یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم, اگر قرآن کا بتایا ہوا اصول ہے تو اس کو اپلائی کیا جائے گا نا, اس کا اطلاق کیا جائے گا کسی سوسائٹی, کسی معاشرے میں. جب اس کا اطلاق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے, جو ان کی ریاست جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں قائم ہوئی, تو وہ اس کی کیا تعریف ہے؟ عام طور پر جو مسلمانوں میں نقطہ نظر رائج ہے اور سب لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کچھ خلفشار کا اندیشہ ہوا, ایک چبوترے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا حکمران بنا لیا اور بس ان کی خلافت نافذ کر دی گئی. دوسرا مرحلہ آیا, سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہونے لگے, تو انہوں نے سیدنا عمر بن الخطاب کو وصی مقرر کر دیا, یعنی نامزد کر دیا. یہ وہی چیز ہے نا, ان کے بارے میں لوگوں سے عہد لے لیا کہ وہ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نامزدگی کا طریقہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, پیچھے جانے والا نامزد کر دے. تیسرا طریقہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر کوئی مجلس بنا دی جائے جو اس کا فیصلہ کر لے, شورا بنا دی جائے. اور سیدنا عمر بن الخطاب نے چھ آدمیوں کی ایک مجلس بنا دی تھی, انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو اس طرح مختلف طریقے ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن شاہ ولی اللہ تک ہمارے جو جلیل القدر محققین ہیں, وہ سب یہ مانتے ہیں کہ حکومت استیلا اور تغلب سے, یعنی کوئی شخص اگر طاقت کے بل پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہی منعقد ہو جائے گی. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی شریعت کو پیش نظر رکھے, اور اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرتا رہے, لیکن حکومت اس کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتی ہے. یہ مختصر سا پس منظر ہے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور اس پر مسلمانوں نے بہت کچھ لکھا پڑا ہے, لیکن میں نے اس کا اصولی سا جائزہ لے کے اب آپ لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنے کی صحیح کی ہے کہ اب دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے. وامرہم شورا بینہم, اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے, یہ گویا بنیادی بات ہے. اسلام کے قانون سیاست میں نظم حکومت کی اساس یہی آیت, یعنی یہ جو یہی آیت میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی جس کو لوگوں نے موضوع بنا لیا ہے. وہ آیت آگے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, اس میں یہ بات ہی نہیں کہی گئی سرے سے. اسلام کے قانون سیاست میں نظم حکومت کی اساس یہی آیت ہے. سورہ شورا میں تین لفظوں کا یہ جملہ اپنے اندر جو جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے اس کی تفصیل یہ ہے. یعنی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تو تین لفظوں کا ایک جملہ ہے نا, امرہم شورا بینہم, لیکن اس کے اندر سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں پہلا لفظ امر ہے, امرہم ان کا امر, ہم تو ایک پروناؤن ہے نا, ضمیر ہے, امرہم ان کا امر. اس میں پہلا لفظ امر ہے. عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن آیا ہے زیر بحث میں اس کا موقع و محل دلیل ہے کہ یہ نظام کے مفہوم میں ہے. یعنی یہاں یہ اس معنی میں ہے کہ جو نظم اجتماعی آپ قائم کرتے ہیں وہ کس طرح چلے گا, کیسے اس کا نظم چلایا جائے گا. یہ معنی اس لفظ میں حکم ہی کے معنی میں وسعت سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی اس میں ایک معنی چونکہ تلقین کے ہیں, ایک نصیحت کے ہیں, ایک مشورے کے ہیں, ایک ترغیب کے ہیں, ایک حکم کے بھی ہیں, تو حکم کے معنی میں وسعت پیدا ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نظام کے مفہوم میں چلا گیا. حکم جب بہت سے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے حدود مقرر کرتا اور قواعد و ضوابط بناتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگاتے ہیں, ایک چھوٹا سی کمپنی بناتے ہیں, ایک کوئی نظم اجتماعی کسی کام کے لیے قائم کرتے ہیں تو فوراً یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کچھ حدود بیان کیے جائیں, کچھ قواعد ضوابط بنائے جائیں. تو یہ جو چیز ہے یہ جب بھی کہیں آپ کو کوئی حکم دینا ہے یا کوئی فیصلہ کرنا ہے یا معاملات کو چلانا ہے تو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت اس کا اطلاق سیاسی اقتدار کے احکام اور جماعتی نظم دونوں پر ہوتا ہے. یعنی اس میں جو آپ ایک پولیٹیکل اتھارٹی قائم کرتے ہیں وہ حکم دیتی ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور جو نظم پیدا ہوتا ہے باہمی تعلقات کا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. غور کیجئے تو لفظ نظام ہماری زبان میں اسی مفہوم کی تعبیر کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی ہم جب نظام کہتے ہیں سیاست سے متعلق تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ بتایا جائے کہ جی اقتدار کس کے پاس ہے, کیسے آئے گا, حکم کیسے دیا جائے گا, فیصلہ کیسے کیا جائے گا, حدود و قیود کیا ہوں گے, اگر کوئی ادارے قائم کیے جائیں گے تو ان کا باہمی ربط کیا ہوگا, تو اس کو ہم نظام کہہ دیتے ہیں, اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے. پھر اس مقام پر, یعنی یہ تو لفظ امر کے معنی ہوئے کہ وہ ایک طرح سے جو سیاسی نظم قائم کیا جاتا ہے اس کے مفہوم میں ہے. یہاں پہ پھر اس مقام پر چونکہ قرآن مجید نے اسے ضمیر غائب کی طرف اضافت کے سوا کسی دوسری صفت سے مخصوص نہیں کیا, اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں صرف یہ کہا ہے کہ ان کا نظام, یعنی ان کی طرف جو اضافت ہے اس کے سوا کوئی اس کے اوپر شرط نہیں لگا دی کہ کون سا نظام, کن صفات کا نظام, کیسا نظام, کسی صفت سے مخصوص نہیں کیا. اس لیے نظام کا ہر پہلو اس میں شامل سمجھا جائے گا, یعنی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نظام کا فلاں پہلو مشورے پر مبنی ہوگا یا اس کی فلاں صورت مشورے پر مبنی ہوگی, بلکہ علی الاطلاق کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہوگا. تو اس وجہ سے نظام کا ہر پہلو اس میں شامل سمجھا جائے گا, بلدیاتی مسائل, قومی و صوبائی امور, سیاسی و معاشرتی احکام, قانون سازی کے ضوابط, اختیارات کا سلب و تفویض, عمراء کا عزل و نصب, اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر. یعنی اگر اجتماعی زندگی میں دین کا نفاذ کرنا ہے تو کس کی تعبیر قانون بنے گی, وہ بھی اسی اصول پر بنے گی. ہر چیز کو شامل کر لیا. غرض نظام ریاست کے سارے معاملات اس آیت میں بیان کیے گئے قاعدے سے متعلق ہوں گے. یعنی جو کچھ بھی آپ کو کسی ریاست میں قبائلی زمانے کی پرمیٹیو ریاست میں پیش آ جائے, موجودہ زمانے کی منظم ریاست میں پیش آ جائے, تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لیکن جہاں جہاں بھی کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہے, مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں اپنی دینی تعبیر پر عمل کروں, تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. ایک آدمی اگر مثال کے طور پر شیعہ نقطہ نظر رکھتا ہے تو رکھے, ایک آدمی اگر سنی نقطہ نظر رکھتا ہے تو رکھے, ایک آدمی قرآن کی کسی آیت کا کوئی مطلب سمجھتا ہے تو سمجھے, اس کے اس فہم پر, اس کے اس عمل پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. لیکن جب مسلمان نظم اجتماعی کے لیے فیصلہ کریں گے کیا قانون بنانا ہے تو پھر کیا ہوگا, امرہم شورا بینہم, یعنی پھر یہی آیت فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گی. ریاست کا کوئی شعبہ اس کے دائرے سے باہر اور کوئی حصہ اس کے اثرات سے خالی نہ ہوگا. یعنی ہر جگہ گویا یہی اصول ہوگا کیونکہ قرآن نے اس کو بیان ہی ایسے کیا ہے. اس کے بعد شورا ہے, یعنی پہلا لفظ امرہم تھا, ہم نے اس کو سمجھ لیا. اس کے بعد شورا ہے, یہ فولا کے وزن پر مصدر ہے اور اس کے معنی مشورہ کرنے کے. آیت زیر بحث میں اس کے خبر واقع ہونے سے, یعنی آیت میں اس میں جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے, تو اس میں یہ مبتدا ہے اور کتاب ہے یہ خبر ہے اس کے بارے میں. یہ جملے میں امرہم کے بعد ایسے ہی واقع ہوا ہے. اگر اس کی آپ تحلیل کریں, دیکھیں کہ جملہ کس طرح کا بن گیا ہے, تو اس کے خبر واقع ہونے سے اس جملے کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو شاور فلمر فائز اعظم تف توکل اللہ میں ہے. یہ دیکھیے, یہ قرآن مجید کی آل عمران کی آیت ہے 159 نمبر. اس آیت کو لوگوں نے بالعموم ماخذ بنایا ہے, یعنی اس حکم کا. آپ سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت ہے, تدبر قرآن میں اس آیت کو نکال لیجئے. میں نے چونکہ ابھی اس آیت کی تفسیر نہیں لکھی, تو آپ استاد امام کی تفسیر نکال کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت کا مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت اس سیاق میں آئی ہے کہ جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں, قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, لیکن ہیں تو مسلمان نا بظاہر, یعنی اگرچہ وہ منافقین ہیں لیکن بظاہر مسلمان ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اس میں کچھ ہدایات دی گئی. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ یہ منافقین ایسا کر رہے ہیں لیکن قیادت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ درست خو ہو جائیں, اس کا کام یہ ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں. چنانچہ آپ کو بتایا گیا کہ اس کے بابس کے ان کی منافقت پر آپ کو متنبع کر دیا گیا ہے, دنیا میں معاملات کیسے آپ کو چلانے ہیں, یعنی اللہ نمٹے گا ان کے ساتھ, آپ کو دنیا میں کیسے معاملات چلانے ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں اور ان کو مشوروں میں شریک رکھیں, الگ نہیں کر دیے جائیں گے. لیکن جب یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ محض سازش کر رہے ہیں, تو پھر مسلمان جو فیصلہ بھی اجتماعی حیثیت سے کر لیں آپ اس پہ عمل کریں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ موقع ہے. یہاں جو کہا گیا مشورہ ان سے کرتے رہو, اس میں اصل میں مشورہ کرنے کا کوئی قانون نہیں بیان ہو رہا, بلکہ وہ ہدایت بیان ہو رہی ہے جو ایک رہنما کو دی جاتی ہے کہ آپ ان کو بھی مشورے سے الگ نہ کر دیں گے. ان کی منافقت کے باوجود بھی ان کے ساتھ بنے ہوئے معاملات ایسے ہی جاری رہیں گے. اس میں ظاہر ہے کہ جو مشورہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم ان کو مشورے میں شامل رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی مزاج یہ تھا, جیسے کہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے. اجتماعی معاملات میں آپ کا عمومی مزاج یہ تھا. تو یہ کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہیں تو آپ کو اگر کوئی مشورہ کرنا ہے, کوئی رائے لینی ہے, تو آپ ان کو الگ کر دیں, نہیں ان کو شامل رکھیں. ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہونا چاہیے. باقی بات ان کا مالک اللہ ہے, وہ کر لے گا معاملہ. واضح کر دیا ہم نے کہ یہ منافقین, اس لیے ان کے بارے میں متنبع ضرور رہیں لیکن ان کو مشورے میں شریک رکھیں. یہ ہے اصل میں آل عمران کی آیت کا پس منظر. تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے, اگر تو قرآن میں یہی بات ہوتی, اتنی بات ہوتی, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے, حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حکمران کوئی اور آدمی ہے, حکمران فوجی انقلاب برپا کر کے آ گیا ہے, یا کوئی اور صورت بھی پیدا ہو گئی ہے, بس قرآن اتنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو مشورے میں شریک رکھا جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کوئی قانونی حیثیت نہ ہوتی اس کی. تو اس وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے کہ جملہ جو یہ ہے امرہم شورا بینہم, اس کا وہ مطلب نہیں رہا جو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ میں. اس کا ترجمہ میں نیچے کر دیا ہے, نظم اجتماعی کے معاملے میں ان سے مشورہ لیتے رہو, پھر جب کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ, وہی بات کہنی مقصود ہوتی. یعنی اگر سورہ شورا کی اس آیت میں بھی وہی بات کہنی مقصود ہوتی کہ مسلمانوں سے مشورہ لیا جاتا رہے, تو الفاظ غالباً یہ ہوتے. یعنی پھر آیت کے الفاظ کیا ہوتے, وہ یہ ہوتے, وہ فی الامر ہم یشاورون, اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. اور آپ سورہ شورا میں اس آیت کو نکال کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو قرآن کا قافیہ ہے, جس کو ہمارے ہاں فواصل سے تعبیر کرتے ہیں, وہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسے ہوتی ہے آیت فی الامر ہم یشاورون. قرآن نے اسلوب بدلا اور بدل کر یہ کہا وہ امر ہم شورا بہنا ہوں, یعنی جو چل رہا تھا آہنگ چل رہا تھا اس کو تبدیل کیا, ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات نہیں کہنا چاہتا, یعنی اس سے مختلف بات کہنا چاہتا ہے. اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. اگر وہ بات کہنی مقصود ہوتی کہ مسلمانوں کا حکمران جہاں سے بھی آئے وہ مشورہ کر لیا کرے, بس نہ مشورے کی پابندی اس کے لیے ضروری ہوتی نہ اس کا مشورے سے آنا ضروری ہوتا, تو پھر آیت یہ ہوتی. اس صورت میں یعنی اگر آیت اس طرح ہوتی, اس صورت میں ضروری تھا, آپ خیال کریں گے میں کیوں کر رہا ہوں بحث ساری, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کو موضوع بنا کر اس آیت کا مطلب بھی یہی طے کر دیا گیا ہے. یعنی یہ پیچیدگی ہے جس وجہ سے میں اس کو واضح کر رہا ہوں. اس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیر و مامور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا. یعنی اگر آیت یہ ہوتی وہ فی الامر ہم یشاورون, معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلے سے مشورہ لینے والا موجود ہے اور لوگ موجود ہیں, زیر بحث مسئلہ یہ کہ اب انہیں کیا کرنا ہے. اس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیر و مامور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا, امیر یا تو مامور من اللہ ہوتا جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا کسی کو, یا قہر و تغلب سے اقتدار حاصل کر لیتا یا زبردستی فوجی انقلاب برپا کر دیا, حملہ کر کے فتح کر لیا تو بھائی حکمران بن گئے, بادشاہ بن گئے, یا کوئی امام معصوم اسے نامزد کر دیتا, یا کوئی معصوم امام بعد میں آنے والے کے بارے میں کہہ دیتا کہ اب اس کی پیروی تم کرتے رہنا. بہرحال وہ کہیں سے بھی آتا اور کسی طرح بھی عمارت کے منصب تک پہنچتا, صرف اسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کرتے, جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں تو چونکہ کچھ مسلمانوں کے ہاں اسلامی انقلاب لانے کے لیے جماعتیں قائم ہوئیں, تو اس پچھلی نصف صدی میں اس پر بڑی بحث ہوئی. ان تمام امراء کا اصرار یہ تھا کہ ہم صرف مشورہ لینے کے پابند ہیں, آ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئے ہیں اور اب مسلمانوں کو بہرحال ہمیں بھگتنا ہے, لیکن یہ کہ ہم صرف مشورہ لینے کے پابند ہیں, یہی نقطہ نظر بیان کیا گیا. کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے, اتنی پابندی ہوتی اس پر. اجماع یا اکثریت کا فیصلہ تسلیم کر لینے کی پابندی اس پر نہیں لگائی جا سکتی. اگر آیت کے الفاظ یہ ہوتے وہ فی الامر ہم یشاورون, معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے, تو پھر یہ تو پابندی ہو جاتی کہ وہ مشورہ کریں. لوگوں کی اکثریت یا ان کے اتفاق رائے سے اگر کوئی بات طے ہو گئی ہے تو اس کو لازمن مانا جائے گا اور امیر اس کا پابند ہوگا, یہ پابندی پھر نہ ہوتی اس پر. رائے کے رد و قبول کا اختیار اسی کے پاس ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ کہ ماننا ہے یا نہیں ماننا, اس کا اختیار اس کے پاس ہوتا. وہ چاہتا تو کسی کی رائے قبول کر لیتا اور چاہتا تو بغیر کسی تردد کے اسے رد کر دیتا. یعنی پھر یہ ہونا چاہیے تھا اگر آیت وہ ہوتی, لیکن آیت وہ نہیں ہے. یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جیسے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں آیت وہ نہیں ہے, ہوتی تو ان کی بات ٹھیک تھی, لیکن امرہم شورا بینہم کی صورت میں اسلوب میں جو تبدیلی ہوئی ہے, یہ میں نے الفاظ کیوں لکھے ہیں اس لیے کہ آپ آیت نکال کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں آہنگ یہ کہتا تھا کہ آیت اس طرح ہوتی, اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی ہے. اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے, اب آیت جیسے آئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ خود امیر کی عمارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو. یعنی اب جو مسلمانوں کا حکمران ہے, سربراہ ہے یا کسی نظم اجتماعی کا ذمہ دار ہے, اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ خود اس کا وجود بھی آسمانی نہیں رہا, اس کو بھی لوگوں کی رائے سے وجود پذیر ہونا ہے. نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے, جو سسٹم بنائے گا وہ, کوئی آئین بنائے گا, کوئی قوانین بنائے گا, کوئی قواعد بنائے گا یا بنے ہوئے ہوں گے, وہ بھی مشورے ہی سے وجود میں آئے, مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں. یعنی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مشورہ دینے میں بھی تفریق نہیں ہو سکتی, میں اس کو شریک کروں گا اس کو نہیں کروں گا, سب کے حقوق برابر ہوں, جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے. یعنی جو چیز رائے کی بنیاد پر بنے گی, اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رائے کی بنیاد پر ٹوٹ بھی جائے گی, توڑا بھی جا سکے. جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے, ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا جز بنے, یعنی چونکہ حقوق برابر ہیں تو آدمی نے رائے دینا پسند نہیں کیا, آدمی نے کسی کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیا, یہ الگ بات ہے, لیکن وہ جز بنے گی, حصہ بنے گی ہر اس کا, تاکہ سب کے مشورے سے ایک چیز وجود میں آئے. اور اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے, اب ظاہر ہے کہ جب سب کے حقوق برابر ہو گئے تو دیکھا کہ اختلاف ہو گیا, ایک تو یہ کہ سب کا اتفاق ہو گیا پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی. یہ جو اسلوب میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے. اب یہ کیسے تقاضا ہے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ عربی کے اس جملے سے یہ ساری باتیں کیسے نکالنی تم نے, تو اس کو میں نے پھر اردو کی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی. ہم اپنی زبان میں مثال کے طور پر یہ کہیں کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان دس بھائیوں کے مشورے سے ہوگا. سمجھ رہے نا, اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان دس بھائیوں کے مشورے سے ہوگا. تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ دس بھائی ہی فیصلہ کرنے کے مجاز یہی ہوں گے نا, اور ان میں سے کسی کی رائے کو دوسری کی رائے پر ترجیح حاصل نہیں, وہ سب بالاتفاق ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں تو خیر, ورنہ ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پائے. آپ بتائیے اردو کا یہ جملہ ہو تو کیا کریں گے, یہی کریں گے نا. تو عربی کا جملہ بھی ایسا ہی ہے. اب دیکھیے الٹ کے, لیکن یہی بات اگر اس طرح کہی جائے, یعنی یہی مکان کی ملکیت والے جملے کو الٹ دیا جائے, یہی بات اگر اس طرح کہی جائے کہ مکان کی ملکیت کا فیصلہ کرتے وقت ان دس بھائیوں سے مشورہ لیا جائے گا, الٹ دینا اس کو, پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان دس بھائیوں کو چھوڑ کر کسی اور شخص کے پاس ہے. یہ مطلب نکل آئے گا نا اس میں. اصل رائے اسے قائم کرنی ہے اور اسی کی رائے نافذ العمل ہوگی. رائے قائم کرنے سے پہلے البتہ اسے چاہیے کہ ان بھائیوں سے بھی مشورہ کرے. یعنی پھر مطلب یہ ہوگا, اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے اجماع کا پابند ہوگا, نہ ان کی اکثریت کا فیصلہ قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. تو یہ دوسری صورت میں یہ نتیجہ نکلے گا, پہلی صورت میں وہ نتیجہ نکلے گا. قرآن میں پہلی صورت ہے, دوسری نہیں ہے. یعنی میں واضح کر سکا اس بات کو, اگر نہیں واضح ہوئی تو بحث کر لیں. ایک بڑی بحث ہے نا ہمارے ہاں, تو اس میں ایک فیصلہ کن بات میں کہہ رہا ہوں اس بنیاد پر کہ قرآن کا جملہ یہ ہے. ہمارے نزدیک چونکہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی اساس امرہم شورا بینہم ہے, اس لیے ان کے امراء و حکام کا انتخاب اور حکومت و امارت کا انعقاد مشورے ہی سے ہوگا. چونکہ جملہ یہ ہے, ہدایت یہ ہے, قرآن کا ارشاد یہ ہے, اس لیے اب کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ گیا. اور امارت کا منصب سنبھال لینے کے بعد بھی وہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے اجماع یا اکثریت کی رائے کو رد کر دیں. یعنی وہ خود بھی وجود پذیر مسلمانوں کی رائے سے ہوں گے اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے اجماع یعنی ان کے اتفاق سے اگر کوئی رائے قائم ہوئی ہے یا اکثریت سے, اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ بات واضح ہو گئی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت دور حاضر میں جماعت اسلامی قائم ہوئی اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو اس کا امیر منتخب کیا گیا, تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا, اور چونکہ عام طور پر ہمارے باقی علماء کا نقطہ نظر بھی یہی ہے, کہ وہ صورت اختیار کی جائے گی اور اسلام کا قانون یہی ہے کہ وہ صورت اختیار کی جائے کہ جس میں میں امیر ہوں تو اب مجھے مشورہ لینا تو ہے, میں اس کا پابند نہیں. یہ ان کی, چنانچہ وہ مولانا مسعود عالم ندوی کے نام اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اضطراب نہیں تھا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہی ہوتا ہے. اس میں امیر کو, ان کے الفاظ بھی یہ ہیں جیسے کہ روداد میں انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے, کہ بھائی سوچ سمجھ کے امیر منتخب کر لو, بس اس کے بعد پھر میرے اوپر یہ پابندی نہیں ہے, مجھے پھر آپ کا نظم چلانا ہے. یعنی اس کے تو وہ قائل تھے کہ امیر منتخب ہو کر آئے, لیکن آ گیا تو پھر مشورے کا پابند نہیں ہے, مشورہ اس کو کرنا چاہیے. تو وہ لکھتے ہیں مولانا مسعود عالم کے نام کہ جب سے مولانا امین احسن اصلاحی پٹھان کوٹ منتقل ہوئے ہیں, انہوں نے یہ بحث پیدا کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امیر کو شورا کا پابند ہونا چاہیے. تو اس میں انہوں نے اپنے بڑے اضطراب کا اظہار کیا. اس وقت سے یہ کشمکش پیدا ہو گئی جماعت اسلامی کے نظم میں, اور پھر اسی کشمکش میں مختلف مراحل آتے گئے, یہاں تک کہ وہ عظیم سانحہ ہوا جس میں ماچی گوٹ میں مولانا امین احسن اصلاحی جیسا محقق اور مفسر مولانا مودودی کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو گیا. یعنی وہ اصل میں بحث یہی تھی جو مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچ گئی. اس کو سلجھانے کی جتنی کوششیں بھی ہوئیں وہ ناکام ہو گئی. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, اگر میں اس میں جاتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں کیا ہوا, پھر کیا بحث پیدا ہوئی, پھر کیا واقعات ہوئے, پھر کیسے اس میں مختلف مراحل سے یہ بات گزری. آپ میں سے جس کو شوق ہو تو بڑی دلچسپ بحث ہے وہ, اور اس میں دونوں بہت بڑے لوگوں کے درمیان پھر خط و کتابت ہوئی ہے. وہ خود ادب کا شاہکار ہے وہ خط و کتابت, میں نے اس کا کچھ حصہ نقل بھی کیا تھا مولانا امین حسن کی وفات پر، جس میں انہوں نے مشہور تلمیح میں اپنا موقف بیان کیا ہے. جب وہ آخری مارکہ ہوا ہے تو پھر مولانا مودودی نے کہا کہ لکھا انہوں نے کہ یہ جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں نے جمہوری طریقے کو ختم کر دیا ہے اور میں نے یہ رائے قائم کر لی ہے، تو یہ کوئی ایسی بلی نہیں ہے جو میں نے اپنے تھیلے میں چھپا کے رکھی تھی اب نکال لی ہے. تو اس پر پھر انہوں نے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اس بلی کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، اس کے ہم نے مارا کیسے تھا، پھر اس کے لیے فاتحہ درود پڑھنے کا اہتمام کیسے کیا تھا. لیکن اگر اب بھی آپ کا اصرار ہے کہ آپ دوبارہ وہ بلی زندہ کر کے نکال لیں گے تو پھر مجھے معاف کیجئے، کیونکہ غربہ کشی جو ہے بلیاں مارنا کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے کہ میں اسی میں اپنی زندگی بسر کر دوں. تو وہ بہت دلچسپ خط و کتابت ہے، جو آپ پڑھیں گے تو لطف اٹھائیں گے. اس کو ہمارے مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب میں پوری تفصیل بیان کر دی ہے. یعنی ان کی ایک کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی غالباً، یا کیا نام ہے، نہیں جماعت اسلامی کی تاریخ کا گمشدہ باب اس عنوان سے. تو اس میں انہوں نے اس کو بیان کر دیا بڑی تفصیل، پہلے نقض غزل کے عنوان سے چھپتی تھی، اب اس عنوان سے چھپتی ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں یہ سب جمع ہے جو کچھ یہ مارکہ ہوا. اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا. مولانا امین حسن اسلحی الگ ہو گئے اور ایک بڑا حادثہ ہو گیا، جماعت اسلامی اپنے راستے پر چلتی رہی. مولانا مودودی جن کو اتنا اصرار تھا اس رائے کے اوپر، انہوں نے اپنی رائے رجوع کر لی، آئے اس دودھ پشیما کا پشیما. یعنی ایک وقت میں آ کے انہوں نے باقاعدہ رجوع کر لیا کہ مولانا امین حسن کی رائے ہی درست. اور پھر جب مولانا مودودی خود سورہ شورا کی تفسیر میں پہنچے ہیں، ظاہر ہے کہ سورہ شورا میں یہ آیت آئی ہے، تو وہ اس کی تفسیر میں جب پہنچے ہیں تو جس خوبصورتی کے ساتھ پھر انہوں نے اس رائے کو بیان کیا وہ نہیں کہا. یعنی مولانا امین حسن نے خود بھی اتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا تدبر قرآن میں. اب آپ میں نے وہی اقتباس نقل کر دی ان کا. صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، امرہم شورا بینہم، یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں، امرہم شورا بینہم کا قاعدہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کا، اس میں جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے، یہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضا کرتا ہے. اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں. لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا سری بد دیانتی ہے، جسے کوئی شخص بھی امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا. ایک بات. دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو، اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو، جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی. مولانا مودودی بہت آسان لکھتے ہیں، سن رہے ہیں؟ جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی، یعنی تخفیف ڈرا کر، اور تحریص یعنی لالچ دے کر، تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے. ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں. سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں. چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو. یہ بات جہاں نہ ہو، جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ امرہم شورا بینہم کی پیروی. پنجم یہ، اب سنیے دل تھام کے، پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شورا کے اجماع اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کے جمہور یعنی اکثریت کی تائید حاصل اسے تسلیم کیا جائے. ہے نا, ہائے حضور پشیما کا پشیما ہونا. کیونکہ اب دیکھیے ذرا استدلال سنیے. کیونکہ اگر ایک شخص یا ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو, شخص یا ٹولہ مختار ہو, تو مشاورت بالکل بےمانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے, بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں. اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لے لینے سے نہیں ہو جاتی, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو اسی کے مطابق معاملات چلے. ملاحظہ فرمایا آپ نے, اگر یہ بات 1955 میں مان لی گئی ہوتی اس میں کیا شک ہے جی ان کی. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں,
رجوع ہی نہیں کرتے.
اندازہ کر رہے بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں. یعنی جب رائے تبدیل ہو گئی ہے تو اس شان سے لکھا ہے, یعنی اب کوئی
خوبصورت لکھا ہے.
اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ تدبر قرآن کو نکال کر دیکھیے, اس آیت کی تفسیر میں اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو انہوں نے بیان کیا جنہوں نے ممارکہ لڑا تھا, بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر.
یعنی علمی اختلاف ہو سکتا ہے, اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے مان لیا اور بڑے واضح طریقے سے انہوں نے پھر بیان کر دیا.
یعنی یہ میں نے اسی لیے نقل کر دیا اس کو کہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں اس مطلب پر اس زمانے میں جس غیر معمولی طور پر عظیم شخصیت نے بڑا شدید اختلاف کیا اس نے بالآخر اتفاق کر لیا. یہ مطلب. اب اس کے بعد مزید قرآن مجید کا یہ اصول, یہ جو اصول قرآن نے قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کا نظام اس طرح چلنا چاہیے, قرآن مجید کا یہ اصول عقل و فطرت سے بھی ثابت ہے. یعنی یہ محض ایک دینی حکم ہی نہیں ہے بلکہ عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے. مسلمانوں کا کوئی فرد معصوم نہیں ہوتا, علم و تقوی میں ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے ممتاز ہو, امارت و خلافت کے لیے وہ حق ہو سکتا ہے, زیادہ حقدار ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو حق سمجھ بھی سکتا ہے, لیکن جس طرح مجرد یہ فضیلت اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی رائے کو نظر انداز کر کے خلافت کا منصب سنبھالنے کی کوشش کرے, اسی طرح مسلمانوں کے مشورے سے امارت کے منصب پر فائز ہو جانا بھی اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اب وہ ہر خطا سے محفوظ ہے اور اسے یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تنہا رائے کے مقابلے میں اہل الرائے کے اجماع یا ان کی اکثریت کی رائے کو رد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا اور اسی وجہ سے حاصل تھا کہ آپ فی الواقع ایک معصوم ہستی تھے, لیکن تاریخ و سیر کی کتابوں سے اس امر کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے کسی معاملے میں اپنی رائے کے مقابلے میں مسلمانوں کے اہل الرائے کی اکثریت کو نظر انداز کر دیا. یعنی حضور کو حق حاصل تھا یہ, لیکن آپ نے بھی کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی. امیر بہرحال ایک فرد ہی ہوتا ہے اور فرد کی رائے کے مقابلے میں ہر شخص تسلیم کرے گا کہ ایک جماعت کی رائے میں صحت و اصابت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, غیر ممکن ہے کسی تدبیر میں غلطی کر رہا ہو. امیر کو اگر وہ فی الواقع خدا ترس شخص ہے, ایک تو یہ ہے کہ امیر ہے اور ایک یہ ہے کہ کچھ خدا ترسی بھی ہے, امیر کو اگر وہ فی الواقع خدا ترس شخص ہے تو اپنی رائے کو وہی حیثیت دینی چاہیے جس کا اظہار فقہ اسلامی کے ایک جلیل القدر امام نے اپنے اس قول میں کیا ہے, اور یہ بڑا بے مثال قول ہے امام شافعی کا ہے, کہ ہم اپنی رائے کو صحیح کہتے ہیں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں, اور دوسروں کی رائے کو غلط کہتے ہیں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتے ہیں. بس اس اصول پر آپ کھڑے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ مشورہ دینے والوں کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ ان کے اجماع یا اکثریت کی رائے بھی ضروری نہیں کہ قبول کر لی جائے, تو اول تو وہ مشورہ دینے پر آمادہ نہ ہوں گے, تون و کرن اس پر راضی بھی ہو گئے تو سخت بے دلی کے ساتھ مشورہ دیں گے, مسئلہ زیر بحث کبھی ان کے غور و خوض کا حصہ نہ بن سکے گا, وہ شورا میں کشاں کشاں لائے جائیں گے اور افسردہ خاطر ہو کر وہاں سے واپس جائیں گے, کھینچ کے لائے جائیں گے اور افسردہ خاطر ہو کر وہاں سے واپس جائیں گے. سیاسی نظام اور ریاستی اداروں کے ساتھ ان کے دل و دماغ اور جذبات کا تعلق کبھی استوار نہ ہو سکے گا. یہ گویا عقلی جو پہلو ہے وہ ہے. قاضی ابو بکر جساس نے مسلمانوں میں یعنی بعض اہل علم جلیل القدر اہل علم اسی رائے کے حامل رہے ہیں, جیسے کہ مولانا مودودی نے بھی اپنی رائے تبدیل کی, تو قاضی ابو بکر جساج بہت بڑے حنفی فقی ہیں، اپنی کتاب احکام القرآن میں مشورہ دینے کے اس نفسیاتی پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی وہ بھی چونکہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نظام میں مشورہ اگر لیا جائے گا تو پھر فیصلہ کن ہو جائے گا، اکثریت کی رائے ماننی پڑے گی، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ دوسری رائے رکھتے ہیں، یعنی وہ موجود ہے نا بڑی اکثریت انہی لوگوں کی ہے، تو اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں وغیر جائز نہیں یقون الامر بالمشاورہ علی جهت تطیب نفوسهم ورفع اقدارهم ولتقضی الامۃ به فی مثله لانه لو کان معلوما عندهم فی استنباط ما شوبر فی وصواب الرائے فی ما سئلوا انه ثم لم یکن فی ذلک معمولا علیہ ولا ملتقم منه بالقبول ووج لم یکن فی ذلک تطیب نفوسهم ولا رفع لاقدارهم بل فی یحشم و اعلامهم بان اراهم غیر مقبولہ ولا معمول علیہا فهذا تعبير ساقط لا معنى له فكيف يسوغ تعبير من تعبر التقضيه بالامه ما علم الامه عند هذا القائل بان هذه المشوره لم تفد شيئا ولم يعمل فيها بشيء اشاروا به. جو لوگ اس نقطہ نظر کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشورہ کیوں لیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں دلداری کے لیے لے لیتے تھے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور نے آخر کیوں پیروی کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے پیروی کی کہ امت بھی اس کی پیروی کرتی رہے، اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی ہے. کہتے ہیں اور جائز نہیں ہے کہ مشورہ کرنے کا یہ حکم محض صحابہ کی دلداری اور ان کی عزت افزائی کے لیے ہو، یا محض اس لیے ہو کہ اس طرح کے معاملات میں امت آپ کے طریقے کی پیروی کرے، حالانکہ اگر صحابہ کو یہ معلوم ہوتا کہ جب وہ مشورہ طلب امور میں، یہ ان کا ترجمہ ہے، جب وہ مشورہ طلب امور میں اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں کھپا کر کوئی رائے دیں گے تو اس پر نہ عمل ہوگا اور نہ کسی پہلو سے اس کی قدر کی جائے گی، تو اس سے ان کی دلداری اور عزت افزائی تو کیا ہوتی، الٹا وہ متوحش ہوتے اور سمجھتے کہ ان کی رائے نہ قبول کیے جانے کے لیے نہ عمل کیے جانے کے لیے. لہذا احکام مشورہ کی یہ تعویل ناقابل اعتبار اور بےوانی ہے. پھر تعویل کا یہ پہلو کہ یہ حکم امت کو آپ کے طریقے کی تعلیم دینے کے لیے دیا گیا تھا کس طرح درست ہو سکتا ہے، جبکہ کہنے والے کے نزدیک بھی یہ بات امت کے علم میں ہوگی کہ اس مشورے نے نہ کوئی فائدہ دیا اور نہ کسی معاملے میں اس کے مطابق عمل کیا. تو یہ گویا انہوں نے اس کے عقلی پہلوؤں کو نمایاں کیا کہ اس طرح کی باتیں یہ بےمانی ہیں، مشورے کی پابندی ہوگی، فیصلہ کن وہی ہو جائے گا. یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی اور لشکر اسامہ کی روانگی کے بارے میں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو اس کی تردید میں پیش کریں، لہذا ضروری ہے کہ اس کی حقیقت بھی واضح کر دیں. آپ کہیں کہ تم ہندی کی چندی کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ کہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. یعنی امت مسلمہ کے جلیل القدر اہل علم زیادہ تر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، موجودہ زمانے میں خاص طور پر مولانا سید عبر اللہ صاحب مودودی جیسے جلیل القدر عالم کے اس پر ابتدائی زمانے میں اصرار سے بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا. ایک بڑا حادثہ ہوا کہ جس میں مولانا امین حسن اصلاحی الگ ہو گئے. یہ جو انہوں نے رجوع کر کے رائے قائم کی ہے یہ سورہ شورا میں بیان ہوئی ہے کہ کسی نے پڑھی نہیں، یعنی لوگوں کو معلوم نہیں عام طور پر کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. وہ چونکہ ایک بڑی بحث ہو گئی تھی تو اسی کو لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں. حد یہ ہے کہ ان کے بعد ہمارے ممدوح اور مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اٹھے تو انہوں نے اس میں بھی مزید ایک قدم آگے بڑھا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو مولانا تو یہ مانتے تھے کہ میں مشورے سے آؤں گا، وہ کہتے ہیں میرے لیے مشورے سے آنے کی ضرورت نہیں، بس میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں دعوت کا دائیہ پیدا کر دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ آئیے اور اس کا ساتھ دیجیے. تو انہوں نے اس کو بھی دو قدم مزید آگے بڑھا دیا صورتحال کو. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے خلاف جتنا استدلال بھی ہے اس کا اچھی طرح پوسٹ مارٹم کر دیا جائے. تو ایک بات کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم یار یہ بات ٹھیک ہے اور قرآن کا حکم یہی ہے تو سیدنا صدیق کو دو بڑے مسئلے پیش آ گئے اقتدار سنبھالتے ہی. ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ زکوٰۃ دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا جن کے لیے موت کی سزا مقرر تھی، اور شرطیں وہی تین تھیں مسلمان ہونے کے لیے، کہ وہ اسلام قبول کریں گے، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں گے. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس حکم کا نفاذ کریں تو صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا اس معاملے میں، اور اس کے جواب میں انہوں نے کسی کی نہیں سنی، اور یہ کہا کہ اگر امہات المومنین کی پنڈلیاں بھی کتے نوچیں گے تو ابوبکر اس کام سے نہیں ہٹے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہاں پھر کدھر گیا تمہارا مشورے کی پابندی کرنا. دوسرا معاملہ لشکر اسامہ کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو لشکر کا امیر مقرر کر کے اس کی روانگی کا فیصلہ کر دیا تھا کہ اس دوران میں آپ پر مرض الموت کی حالت طاری ہو گئی اور لشکر رکا رہا. جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اب جو مسلمانوں کے امیر کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے. تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ جو ہے وہ نوجوان ہے اور کسی بزرگ آدمی کو مقرر کریں, کچھ اختلاف کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ کے مقرر کردہ امیر کو میں نہیں بدل سکتا. اور پھر وہ خود ان کے ساتھ گئے, یعنی گھوڑے پر ان کو سوار کیا اور خود پیدل چلتے ہوئے گئے تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ کوئی امکان نہیں. یہ دو چونکہ بڑے اہم فیصلے ہیں ان کے, تو اس کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں. اور بعض لوگ سے مراد میری مراد گلی میں چلتے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جب ضیاء الحق صاحب نے یہاں مارشاء اللہ نافذ کیا تو وہ چونکہ ہمارے ہاں علماء کے بڑے محبوب تھے, تو مولانا مالک کاندھلوی شیخ الحدیث جامعہ شفیہ کے, انہوں نے بیان دیا کہ ابو بکر صدیق نے پہلا مارشاء اللہ لگایا تھا. وہ مارشاء اللہ کو تو اصل میں, یہ میں نے کوئی ان کے جملے کو تبدیل نہیں کیا, اسی عنوان سے اسی سرخی کے ساتھ شائع ہوا تھا. تو یہ استدلال جو ہے اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے نا کیا حقیقت کیا تھی معاملے کی. تو اس میں میں نے اپنی طرف سے کچھ لکھنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی کہ مولانا امین اثر نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس دونوں واقعات بحث کی ہے, وہی میں نے نقل کر دی. استاد امام امین احسن اسلائی اس کے بارے میں لکھتے ہیں, یعنی ان دونوں واقعات کی کیا حقیقت تھی. وہ لکھتے ہیں کہ مانعین زکوٰۃ کے اس واقعے پر غور کرنے سے چند حقیقتیں بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ یہ معاملہ شورا اور خلیفہ کے درمیان کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. یعنی یوں نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں لوگوں نے اختلاف کیا, بھائی وہ ایک اقدام کرنے جا رہے تھے تو کسی نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ان سے اختلاف کر دیا, کسی نے اپنی رائے دے دی. سمجھ رہے نا یہ بات؟ یعنی مسلمانوں کا امیر اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ کچھ کیا ہی نہ کرے, وہ کرے گا نا. یہ یا تو وہ بلائے گا لوگوں کو, اور یا لوگ کہیں گے جی بلائیے. اب آپ کی پارلیمنٹ کے موجودہ قواعد کیا ہیں؟ یعنی یا حکومت معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جاتی ہے پھر وہ اس کو پیش کر دیتی ہے, عام حالات میں فیصلے کرتی ہے. ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر قدیر صاحب کا, ظاہر ہے کہ کوئی معمولی درجے کا واقعہ نہیں تھا. حکومت نے اس پہ اقدام کیا ہے, اس معاملے میں وہ اس کو خود پارلیمنٹ میں لے جاتی. تو پارلیمنٹ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کرتی کہ ہم کو اس معاملے میں صدر صاحب کی یا وزیر اعظم کی صاحب کی رائے قبول نہیں ہے, تو اسلامی قانون کے مطابق پارلیمنٹ کی رائے نافذ ہونی چاہیے تھی. ایک شکل. دوسری یہ ہے کہ پارلیمنٹ محسوس کرتی ہے کہ وہ نہیں لائے, پابند تو نہیں ہے نا اس بات کے, کرتے ہیں. پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی اکثریت کے ساتھ ریکوزیشن ہوگی, یعنی پھر باقاعدہ اجلاس بلایا جائے گا, اور جب بلایا جائے گا اور معاملہ زیر بحث آئے گا پھر اکثریت کی رائے فیصلہ کرنا جائے گی. تو یہی طریقہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کام کرنے والے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں آپ, وہ صرف مشورہ ہی کرتا رہے ساری زندگی. یعنی وہ اپنی ثوابدید پر یا تو معاملے کو لے جاتا ہے, جب آ گیا معاملہ تو زیر بحث آ گیا, ورنہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یا پارلیمنٹ بلا لیتی ہے. تو دونوں ہی طریقے دنیا بھر کی جمہوریتوں میں یہی مسلمہ طریقے ہیں. یعنی جب معاملہ آ جائے گا پارلیمنٹ میں تو تب پابند ہو جائے گا, یا پارلیمنٹ خود نوٹس لے لے گی اس بات کا. تو وہ لکھتے ہیں مولانا کہ ایک یہ کہ یہ معاملہ شورا اور خلیفہ کے درمیان کا کوئی معاملہ نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے اس کو شورا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا تھا. شورا کے سامنے وہ معاملات پیش ہوتے ہیں جو اجتہاد اور امور مسئلے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. اب وہ ایک دوسری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں پیش نہیں کیا؟ اس لیے کہ معاملے کا تعلق اجتہاد اور مسئلے سے تھا ہی نہیں. یہ معاملہ دین کا ایک منصوص مسئلہ ہے, اس پر تو رسول اللہ کی ساری دعوت کھڑی تھی. یعنی یہ معاملہ جو تھا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی مسئلے اجتہاد کے مسائل زیر بحث ہیں. اسلامی حکومت میں کسی ایسی جماعت کے بحثیت مسلم حقوق شہریت باقی نہیں رہتے جو بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے. یہ چیز اسلامی قانون میں طے شدہ ہے. اس وجہ سے حضرت ابو بکر کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو شورا کے سامنے رکھتے, بلکہ بحثیت خلیفہ ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ اس بارے میں قانون کی تنفیذ کرتے, بنے ہوئے قانون کو نافذ کر رہے تھے, نیا قانون بن نہیں رہا تھا. چنانچہ انہوں نے یہی کیا. اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اسلامی حکومت کے حدود میں کوئی جماعت اگر قتل و غارت شروع کر دے تو خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جماعت کی سرکوبی کے لیے شورا سے اجازت طلب کرے. ڈاکہ پڑ گیا شورا کا اجلاس بلایا جائے, بھائی وہ تو پہلے سے بنا ہوا قانون ہے, مسلمہ چیز ہے کہ ڈاکو کی سرکوبی ہوگی کرے گا. بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ قرآن نے محاربین کے لیے جو قانون بتایا ہے اس کی تنفیذ کے لیے اپنے اختیارات بے دھڑک استعمال کریں. اب آپ یہاں رک کے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اگر فرض کر لیجئے کہ وہ یہ کر رہے تھے اس طرح کا معاملہ, تو دین کو سمجھنے میں بھی تو غلطی کر سکتے ہیں. تو بھئی دین کو یا قانون کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر شورا آگے بڑھے نا, پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیجئے. یہ شکل نہیں ہوئی. لوگوں نے محض مسئلے کے لحاظ سے کہ دین کا یہ حکم تو ہے, یعنی جو بات ہوئی ہے وہ صرف اتنی ہوئی ہے, یہ حکم تو ٹھیک ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں لیکن اس میں یہ مسئلہ ہو جائے گا یہ مسئلہ ہو جائے گا. لوگوں نے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ایک زوردار جواب دیا اس کا کہ اللہ کا حکم ہے یہ تم لوگ بھی مانتے ہو, نافذ کرنا ہے میری ذمہ داری ہے, تو میں خدا کے احکام کے معاملے میں کمزور نہیں ہوں. یہ اپنی شدت جذبات کو انہوں نے بیان کیا کہ اگر امہات المومنین کی پنڈلیاں بھی کتے نوچیں گے تو میں نافذ کروں گا اس کو. تو یہ کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے بھائی, یہ تو ایسے ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ قانون موجود ہے میں ان احمق دہشت گردوں کا کلا کما کر دوں گا اگرچہ کچھ بھی ہو جائے. یہ اس نوعیت کا جملہ ہے جس کو لوگوں نے ماشاء اللہ سمجھ لیا ہے, یعنی قانون پہلے سے موجود ہے مسلمانوں کا. اور یہ سیدنا ابو بکر کا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اتنی تحسین کی جائے کم ہے کہ اس شان کے ساتھ انہوں نے اس کے نفاذ کا فیصلہ کیا. اب کتنے بجے آنا؟ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ.